رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ طہٰ چل رہی ہے اور سورہ طہٰ میں بھی وہ حصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہوں یا کسی اور نوعیت کا کوئی تذکرہ ہو، کلام پاک میں ہر چیز کسی نہ کسی فائدے کے لیے لکھی جاتی ہے. کبھی ان چیزوں سے مقصد عبرت دلانا ہوتا ہے ان واقعات سے، کہ انسان کو عبرت ہو ان واقعات کی. کبھی ان کا مقصد آخرت کی یاد دلانا ہوتا ہے، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ تذکیر ہے، آخرت کی یاد دلانی ہے، اللہ کی یاد دلانی ہے، ان واقعات سے مقصود یہ ہوتا ہے. کبھی ان واقعات سے مقصود پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب کی وجوہات ہوتی ہیں، کہ وہ عذاب کیوں آیا، کیسے آیا. اور کبھی ان سے مقصود آخرت کی تیاری مراد ہوتی ہے، کہ آخرت کی تیاری کی جائے. تو یہ واقعات ہوتے تو پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، لیکن مقصود ان سے در حقیقت یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ طہٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بار بار ذکر کیا، ایک جگہ نہیں آیا، کہیں تھوڑا، کہیں زیادہ، کہیں کچھ حصہ. یہاں پر بھی یہ فرمایا، پچھلی آیات سے ربط میں عرض کر دوں، جو پچھلی بات جہاں چھوڑی گئی تھی وہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کو شکست دے دی اس مقابلے میں، جس مقابلے میں فرعون کے لشکر کو، فرعون کو اژدہے کا جو مقابلہ ہوا تھا اس میں شکست ہوئی، اب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو رات کو لے کر نکلیں، اور جب دریا کے اوپر پہنچیں تو اپنی عصا کو دریا کے اوپر مار دیجیے گا تو راستے بن جائیں گے، آپ ان راستوں سے باہر نکل جائیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہی کام کیا، اور وہ اپنی قوم کو لے کر دریا کے قریب پہنچے، اور پھر راستے بنے، راستے بن کر باہر نکل آئے. فرعون یہ کہنے لگا اپنے قوم کے لوگوں کو، دیکھو کہ دریا کے اندر جو راستے بنے ہیں موسیٰ کی وجہ سے نہیں بنے، نہ موسیٰ کے رب کی وجہ سے بنے، یہ تو میری ہیبت کی وجہ سے دریا جو ہے وہ اس نے راستے بنا دیے. لیکن وقت آ چکا تھا، ہر سرکش کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر ظالم کا ایک عروج ہوتا ہے، اس کا ایک زوال ہوتا ہے. یہاں پر بھی فرعون کا ایک زوال تھا، جب وہ دریا میں اترا تو اللہ تعالی نے دریا کو حکم دیا کہ آج میں تمہارے جسم کو برابر کر رہا ہوں اور اس کے اندر ڈبو رہا ہوں. فرعون ایمان بھی لایا لیکن اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ تعالی نے فرمایا اب تمہارا ایمان لانا بیکار ہے، البتہ ہم نے تمہارے جسم کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا. جو جتنا بڑا سرکش ہوتا ہے، جتنا بڑا نافرمان ہوتا ہے، اس کی سزا بھی پھر اللہ تعالی کے ہاں بہت سخت ہوتی ہے. چنانچہ آج تک فرعون کی وہ لاش، جس کو فرعون کی ممی کہا جاتا ہے، آج بھی وہ مصر کے اندر موجود ہے. لوگ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس عبرت کے نمونے کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد یہ جو واقعہ اب یہاں سے شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی فرعون سے، تو ایک دریا کے پاس ان کا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا. جب دریا کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بتوں کی عبادت کر رہی ہے، بتوں کی پوجا کر رہی ہے. بنی اسرائیل کا بارے میں نے پہلے بھی عرض یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ان لاڈلی اقوام میں سے ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کرام بھیجے اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبوب قسم کی قوم تھی. جس طرح ایک لاڈلا بچہ بگڑ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ قوم بھی بگڑی ہوئی تھی. اللہ کے ہر حکم کی مخالفت کرنا اس نے اپنا اڑنا بچھونا بنا رکھا تھا. ایک عذاب سے نکلتے نہیں تھے کہ دوسرے عذاب میں مبتلا ہو جاتے، دوسرے سے نکلتے نہیں کہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تیسرے میں مبتلا ہو جاتے تھے. یہاں پر بھی اللہ تعالی نے جب ان کو ابھی فرعون سے نجات دی، اس مصیبت سے یہ ابھی باہر ہی نکلے تھے، کہ ان کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، دیکھا کہ وہ لوگ بت پرستی میں مبتلا، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ جس طرح یہ لوگ ایک موجود خدا کو پوج رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک موجود خدا کو پوجیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ جس خدا کی طرف دعوت دے رہے ہو وہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا، وہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا، لہذا ہم اس خدا کو پوجنے کے لیے تیار نہیں. ہم اس خدا کو پوجنا چاہتے ہیں جو موجود ہو، جو محسوس ہو، ہمیں پتہ چلے کہ یہ خدا ہے. حالانکہ ایک احمقانہ بات ہے، دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں، جو ہم اور آپ برتتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدا ہے، ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا. انہوں نے کہا تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا لگ رہی ہے. کہیں گے نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آتی. تو کہنے لگا کہ پھر یہ کیسے کہا کہ تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندو، دنیا میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ہیں، اپنا وجود رکھتی ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھلے. تو اسی کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بھی، یہاں پر بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ہمیں ایک ایسے ہی معبود، کوئی ایسے ہی بنا دیجئے جیسے یہ بتوں نے اپنا، ان لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس سوال کا اور اس مطالبے کا جواب اس طریقے سے دیا، انہوں نے کہا کہ ارے بیوقوفوں، یہ قوم تو تباہ ہونے والی ہے جو اللہ کو نہیں پوچھتی. اور فرمایا کہ انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما کانوا یعملون، کہ انکم قوم تجہلون، کہ تم لوگ تو ایک جاہل قوم ہو، تم مانتے نہیں ہو. جن لوگوں کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ تو ایسی قوم ہے جو تباہ ہو کر رہے گی، اس لیے کہ یہ قوم بتوں کو پوج رہی ہے، بتوں کی عبادت کر رہی ہے. وباطل ما کانوا یعملون، ان کا جو عمل ہے وہ سب باطل ہے، سب بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور اس کے بعد اللہ موسیٰ علیہ، اسی وقت اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ آپ جبل طور پر اپنی قوم کو لے کر آئیں، جبل طور کے اوپر، کوہ طور کے اوپر آپ اپنی قوم کو لے کر آئیں، تو ہم آپ کو، آپ کے جو قوم کا مطالبہ ہے کہ ہم کو کوئی چیز دی جائے، ہم آپ کی قوم کو ایک بہترین چیز دیں گے. اور مراد تھی اللہ رب العزت کی کہ ہم ان کو توریت عطا فرمائیں گے، توریت دیں گے. اور توریت کیا تھی؟ وہ در حقیقت ایک دستور العمل تھا اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھی. پھر یہ شرط لگائی اللہ رب العزت نے کہ آپ کو توریت اس وقت دی جائے گی اور آپ کی قوم کو توریت اس وقت دی جائے گی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر جبل طور پر آئیں. دوسری شرط یہ فرمائی اللہ رب العزت نے کہ 30 دن اور 30 رات پر مسلسل روزہ بھی رکھیں، 30 دن اور 30 رات کا مسلسل روزہ رکھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جب یہ روزہ رکھنے شروع کیے تو 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، 40 دن کے روزے اور 40 راتوں کے روزے اللہ تعالی نے فرمائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جبل طور کی طرف روانہ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی سے ملاقات کا جب شوق بہت زیادہ ہوا، اور پوری قوم کو اور بھیڑ کو ساتھ لے کر چلنا آسان کام نہیں ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی دیر کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ ایسا کرو کہ یہ لوگ تو دیر لگا رہے ہیں، لہذا تم میری قوم کو لے کر جبل طور پر پہنچو، میں آگے آگے چلتا ہوں. اللہ سے ملاقات کا شوق، ایک شوق کا ایک جذبہ تھا جو بھڑک رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں. اس جذبے کے تحت موسیٰ علیہ السلام آگے روانہ ہو گئے اور اپنا قائم مقام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیا. اب یہاں یہ معاملہ ہوا کہ یہ قوم پیچھے پیچھے چلتی رہی، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے اور وہ پہنچ بھی گئے، مگر وہاں قوم نہیں پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی، قوم نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام انتظار میں بھی رہے، اللہ تعالیٰ نے بھی سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو پیچھے کیوں چھوڑ کر آ گئے، وہ تب تک آئی نہیں. ادھر اس قوم نے یہ کام کیا کیونکہ سرکش تھے اور بات ماننا ان کی، نہ ماننا ان کی عادت تھی، مانتے کسی کے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا پیچھے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک سامری جادوگر ہے، اس نے ایک بچھڑا بنا لیا کسی طریقے سے اور اس بچھڑے کے اندر سے آوازیں بھی نکلنے لگی، جس کی تفصیل میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ کس طرح بچھڑا بنایا تھا اس نے. اور جب اس نے بچھڑا بنا لیا تو بنی اسرائیل کے تین فرقے ہو گئے. ایک کہنے لگا بنی اسرائیل کے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا کہنے لگا کہ ہم اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں، تیسرے نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پر رک کر انتظار کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آ کر ہمیں کیا کہتے ہیں. یہ تین فرقے ان کے ہو گئے. اور یہ جو معاملہ تھا کہ ان قوم کو وہاں جبل طور پر پہنچنا تھا، وہ معاملہ رک گیا، کوئی بھی نہ پہنچا وہاں پہ. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچے جبل طور پر، تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. یہ آیت نازل نہیں بلکہ اس واقعے کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا کہ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، آپ نے کیوں جلدی کی اپنی قوم کے اوپر ہے موسیٰ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے آگے 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 کیوں آپ آگے آئے، اپنی قوم کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے. اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے یا کسی بھی کام کا جو سردار ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کو آگے رکھتا ہے، خود پیچھے ہوتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں وہ آگے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ جلدی کیوں آئے، اپنے قوم کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے اپنی قوم کے اوپر جلدی کیوں کی، مطلب یہ کہ آپ اپنے قوم سے جلدی کیوں آئے، ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے. اسی لیے فرمایا کہ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے اوپر نگہبانی عطا کی، یہ نہ ہو کہ خود پہلے پہلے محفوظ جگہ پر پہنچ گیا یا صحیح جگہ پر پہنچ گیا، پیچھے قوم کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کہاں پھر رہی ہے. قالهم اولاء على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ اے اللہ ہم اولاء على اثري، وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. ہم اولاء على اثري، وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وعجلت اليك، اور میں آپ کی طرف جلدی اس لیے آ گیا اے میرے اللہ، لترضى، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ جلدی جلدی آیا، اجلت کر کر آیا اور سب سے پہلے پہنچا، تو آپ خوش ہوں گے مجھے آگے پہنچا ہوا دیکھ کر. جب کسی انسان کو کسی چیز کا شوق زیادہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا پہلے پہنچنا ہی اس کے شوق کی اور اس کی خوشی کی علامت ہوتی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس لیے جلدی پہنچے تھے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے اپنی قوم کو جلدی لے کر آنا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، کہ بے شک ہم نے فتنے میں مبتلا کر دیا تمہاری قوم کو، مِنْ بَعْدِكَ تمہارے بعد، تمہارے پیچھے، یعنی تم یہاں جب آئے تو تمہاری قوم جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور ان کو سامری جادوگر جو تھا اس نے ان کو گمراہ کر دیا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، سد غصے میں تھے، اور نہایت افسوس میں تھے. فرمایا اے میری قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب کا ایک بہترین وعدہ؟ وعدہ یہ تھا کہ تم جبل طور پر آؤ تو اللہ تعالیٰ تم کو توریت عطا فرمائیں گے جس کے لیے زندگی گزارنے کا دستور العمل لکھا ہوگا. افطال علیکم العہد, کیا میرے انتظار کی مدت تمہارے اوپر لمبی ہو گئی تھی, تم سے انتظار نہیں ہو رہا تھا میرا؟ افطال علیکم العہد, کیا تمہارے اوپر انتظار کی مدت لمبی ہو گئی تھی؟ ام ارد تم ایحل علیکم غضبی, یا تم نے یوں چاہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب اتر جائے تمہارے رب کی طرف سے؟ فاخلفتم موعدی, اور تم نے میرے معاہدے کی خلاف ورزی کی. موسیٰ علی, واقعی یہ پیش آیا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے تو آگے جانے کے بعد ان کی قوم نے یہ کیا کہ ان کی قوم, ایک تھا جادوگر تھا سامری, یہ سامری جادوگر کے بارے میں تاریخ میں اور تفسیر میں بڑے مختلف الفاظ لکھے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ فرعون ہی کی جماعت کا ایک آدمی تھا, قبطی تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی ساتھ ہو گیا. دوسرا قول یہ ہے سامری جادوگر کے بارے میں جو تاریخ اور تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ سامرا تھا, بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ سامرا تھا, اور یہ سامرا قبیلہ ملک شام میں تھا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فارسی شخص کرمان کا رہنے والا تھا. تیسرا قول ان کے بارے میں یہ ہے سامری جادوگر کے بارے میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن, انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی پرستش کرنے والی قوم تھی. کسی طرح بھٹکتا پہنچتا یہ مصر پہنچ گیا اور بظاہر منافق تھا اور دین اسلام میں داخل ہوا, اور داخل ہونے کے بعد لیکن اس نے اپنا مذہب کفر چھوڑا نہیں. اس نے یہ کام کیا سامری جادوگر نے. ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نام موسیٰ ابن اسفر تھا سامری جادوگر کا, اور یہ تمام بنی اسرائیلی لڑکوں کو جب قتل کیا جاتا تھا تو اس کی ماں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی قتل ہو جائے, تو اس کی ماں نے اس کو قتل کی مصیبت سے بچانے کے لیے جنگل کی ایک غار میں اس کو رکھ دیا اور اوپر سے غار کو بند کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی حفاظت کرنی مقصود تھی تو اس کو غذا اللہ تعالیٰ اس غار کے اندر پہنچاتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا. ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہوا کہ یہ کوئی بہرحال ایک ایسا آدمی تھا جو تھا عجیب و غریب خصلتوں کا انسان تھا. اس نے یہ کام کیا, یہ اس کی نظر تھی کہ جس وقت, میں نے جیسا پچھلے درس میں یہ واقعہ گزرا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے کنارے پر پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب آپ کا لشکر دریا کے کنارے پہنچ جائے تو اپنی لاٹھی کو آپ پانی پر ماریے گا تو راستے بن جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اس حکم کو بھول گئے کہ لاٹھی مارنا ہے پانی کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام جب اس حکم کو بھولے تو اب دریا میں راستے نہیں بنے. بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا, ہم کہیں کبھی نہیں چھوڑا, آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے, یہ تو ہمارا تکا بوٹی کر کے کھا جائے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یاد دلائی, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنے عصا کو مارو, آپ نے مارا نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا تو اس کے اندر سے راستے بن گئے. اس وقت جس وقت کے مسلمان یعنی بنی اسرائیل سخت مشکل میں پھنسے ہوئے تھے کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر بالکل ان کے پچھلے حصے سے مل چکا تھا, آگے راستے نہیں بنے تھے, تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پر سوار تھے, وہ گھوڑا ہوگا یا کیا جنت کی سواری ہوگی واللہ اعلم, تو اس کے اوپر جو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پھر رہے تھے انتظامات کرتے ہوئے، سامری جادوگر نے دیکھ لیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جس گھوڑے پر سوار ہیں اس گھوڑے کا قدم جہاں لگتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اس گھوڑے کا قدم جہاں لگتا ہے جہاں پڑتا ہے وہاں پر سبزہ اگتا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ ان کے قدم کے نیچے حیات ہے، لہذا اس سامری جادوگر نے ان کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا لی اور مٹھی میں بند کر لی، یہ اس نے محفوظ کر لی تھی سامری جادوگر نے۔ بعد میں ہوا یہ کہ ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل کی، انہوں نے جب ان کے پاس ایک مرتبہ عید کا دن آیا تھا تو انہوں نے کسی سے آریت کے طور پہ یعنی کام چلانے کے لیے کسی سے سونا مانگا تھا ان کے قوم کے لوگوں نے کہ ہمیں زیور دے دو ہماری عید کا دن آ رہا ہے، کسی نے دے دیے تھے، وہ زیور یہ واپس نہیں کر رہے تھے کسی بھی طریقے سے۔ تو جب ایسا ہوا کہ جب یہ ان کو جو زیور دیے اور یہ زیور جو ہیں انہوں نے واپس نہیں کیے، تو ایسے موقع کے اوپر ہوا یہ کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو متنبہ کیا کہ دیکھو یہ تم لوگ جو کام کر رہے ہو یہ حلال نہیں، یہ حرام کام ہے کہ تم نے ان کے زیور واپس نہیں کیے۔ اس کو قرآن کریم نے اوزار سے تعبیر کیا، جو آگے آیات آ رہی ہیں اس کو قرآن کریم نے اوزار سے تعبیر کیا کہ یہ جو تمہارے پاس زیور ہے یہ وزر ہے گناہ، اسی لیے انسانوں کے گناہوں کو بھی وزر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ روز قیامت میں کوئی کسی کے گناہوں کو اٹھانے والا نہیں ہوگا، ہر انسان روز قیامت میں اپنے گناہوں کو کیا کرے گا، اٹھائے گا۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے وزر کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہاں پر بھی حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ گناہ ہے، ان کے زیور کو واپس کر دو۔ تو جب ان کو کیا تو انہوں نے یہ سارے زیورات لے کر ایک گڑھے میں ڈال دیے۔ سامری نے کہا کہ یہ سارا مال دوسروں کا ہے، سامری جادوگر بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ سارا مال دوسروں کا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے اس کو اس گڑھے میں جو ڈالا ہے اس کو یہیں رہنے دو، اور پھر اس کو آگ لگا کر اس کو پگھلا دیا۔ جس وقت لوگ ڈال رہے تھے زیورات اس کے اندر، اس وقت ڈال رہے تھے جس وقت زیورات، تو اس وقت سامری جادوگر پہنچا حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا، مٹھی بند کر کے کہا کہ میں بھی ڈال رہا ہوں۔ ہارون علیہ السلام سمجھے کہ یہ بھی زیور ڈالنا ہے جیسے سارے قوم کے لوگ زیور ڈالنا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں ڈال رہا ہوں، آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جو میں چاہتا ہوں میرا کام ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کر دی اس کے لیے، اس کے ہاتھ میں وہ مٹی تھی جو کہ در حقیقت اس نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نیچے سے لی تھی، اور وہ لے جا کر اس نے اس کے اندر ڈال دی۔ اور کیا اس نے عمل کیا کہ وہ پگھلا ہوا سونا اور یہ مٹی مل کر ایک بچھڑی کی شکل اختیار کر گیا، اس کی آوازیں بھی نکلتی تھی، تھا وہ سونے کا لوہے کا لیکن اس کی آوازیں نکلتی تھی۔ اب جب وہ آوازیں نکلتی تھی تو لوگ سمجھے کہ یہ خدا ہے، اور اس سامری جادوگر نے یہ کام کیا کہ اس بچھڑے کو کہا کہ یہ خدا ہے اس کو پوجو، کیونکہ اس کی آوازیں نکلتی تھی، وہ آواز بولتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آواز وہ جادو کا حصہ تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس کے اندر حقیقی آوازیں پیدا کر دی تھی۔ اب ساری قوم لگ گئی اس بچھڑے کی پوجا پاٹ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کو بھی بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھول گئے، ہارون کو بھی بھول گئے، جبل طور پر پہنچنے کو بھی بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی بھول گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جبل طور پر آنا تو اللہ تعالیٰ تم کو توریت عطا فرمائیں گے جس میں دستور العمل ہوگا۔ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں، جو لوگ کمزور ایمان کے ہوتے ہیں، یا ایمان کے اندر وہ کوئی دلچسپی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی باتوں سے بہت جلدی بہک جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو فضائل کی روایات آتی ہیں، فضائل کی حدیث آتی ہیں، وہ ہوتی تو فضیلت کی ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس چیز سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ فلانے آدمی نے غیب کی بات بتلا دی، فلانے آدمی نے یہ کام کر کے دکھلا دیا، فلانے نے یہ کرشمہ کر کے دکھلا دیا، اس سے ہم لوگ بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو نجومی ہیں، یہ جو پامسٹ ہوتے ہیں ہاتھ دیکھنے والے یا اسی طریقے سے مختلف علوم رکھنے والے علم جفر وغیرہ والے، یہ لوگ ان چیزوں سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ لوگوں کا عقیدہ اور لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں. یاد رکھیے دین جو ہے ان کرتبوں کا نام نہیں ہے، ان تماشوں کا نام نہیں ہے جیسے تماشا اس نے بنا لیا تھا سامنے جادوگر نے، یا آج لوگ طرح طرح کی پیری مریدی کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں پیر صاحب ہیں وہ غیب کی باتیں بتلا دیتے ہیں، وہ جو ہونے والا ہوتا اس کا بتلا دیتے ہیں، انہوں نے یوں کیا تھا تو ایسا ہو گیا. اور جو اصل شریعت کا حکم ہے عمل کرنا ان چیزوں کے اوپر، ان مسائل کے اوپر جو شریعت کا حکم ہے، وہ سارے مسائل بلائے طاق رکھے کے رکھے رہ جاتے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ بہت کم معاملہ موقع پر ہمارے ہاں کے قوم، ہمارے ہاں کے لوگ اتباع سنت کر رہے ہوں گے. بڑے بڑے اہم مواقع آتے ہیں، سارے مواقع بدعات کی نظر ہو جاتے ہیں، سارے مواقع دین اور شریعت کے وہ من گھڑت باتوں کی طرف ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جن کے پاس مطالعہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کی باتیں کوئی سن، اور ان لوگوں کی باتیں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ آپ کو دین کی باتیں بتلاتے ہیں، چونکہ وہ دین کی بات بتلانا، دین پر عمل کرنا ایک محنت چاہتا ہے، ایک مشقت چاہتا ہے، ایک ذمہ داری چاہتا ہے، تو وہ لوگوں کو بھاری گزرتا ہے، وہ لوگوں کو پریشان ہوتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہلکا پھلکا کوئی کام ہو جائے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ دیکھی جائے. یہ در حقیقت یہ لوگوں کی نفسیات ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی دیکھ پکا لو یہ فائدہ ہو جائے گا، باقی نمازیں پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، جھوٹ بولتے رہو، دھوکہ دیتے رہو، بےمانیاں کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں، بس دیکھ پکائی، اللہ کے نام کی قبر پہ چادر چڑھائی اور جناب یہ کیا اور وہ کیا اور فارغ ہو گئے. یہ شارٹ کٹ ہمارے یہاں لوگوں نے ڈھونڈ رکھے ہیں دین کے، اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا خلاصہ لب لباب یہی ہے. ان تماشوں کے لیے تو دین نہیں آیا تھا، ان کرتبوں کے لیے دین نہیں آیا تھا. دین تو ایک انسان کی زندگی کے ہر گوشے پر رہنمائی کا نام ہے. وہ خوش نصیب ہے انسان جن کو اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اتباع سنت کی توفیق جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس نے یہی کام کیا، اللہ رب العزت نے اسی کو فرمایا یہاں پہ، اللہ فرمایا کہ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ. قال فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا میں نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ وعدہ کس چیز کا؟ کہ آپ کو توریت دی جائے گی. افطال علیکم العہد، کیا میرے آنے میں دیر ہو گئی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، کیا تم نے یہ یوں چاہا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اتر جائے؟ فاخلفتم موعدی، اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. قالوا، تو انہوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، ہم نے آپ کے وعدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی. بملکنا، اپنے اختیار سے. ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ایک قوم سے عید منانے کے لیے کچھ زیورات مانگے ہوئے تھے. فقذفناها، ہم نے ان زیورات کو ایک گھڑے کے اندر ڈال دیا، اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ اس نے آگ لگائی، اس کو پگھلایا، پگھلا کر اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی، وہ بچڑا بن گیا، بچڑا بن کر وہ بولنے لگ گیا. فقذلک القى السامری، اسی طرح اس کو ڈھال دیا سامری جادوگر نے. فاخرج لهم عجلا جسد له خوار، اس نے ایک بنا لیا ایک بچڑے کو جس کا ایک جسم تھا، له خوار، اس کی ایک آواز بھی نکلتی تھی. فقالوا هذا الهكم واله موسى، اس نے کہا کہ دیکھو یہ خدا ہے تمہارا بھی، یہ خدا ہے موسیٰ کا بھی. هذا الهكم، یہ تمہارا خدا ہے، واله موسى، اور موسیٰ کا بھی خدا ہے. فنسیا، لہذا انہوں نے کہا کہ سب بھول بھال گئے ہم لوگ، کہ کون اللہ تھا، کون کیا کہہ رہا تھا. اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ نے سامری جادوگر کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ سامری جادوگر کے ساتھ تو اللہ کے دو نبی مستقل تھے، نبی خود تھے. موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے تو ہارون علیہ السلام ان کے درمیان میں تھے، پھر بھی ایک آدمی ان کو بہکا کر چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان بہک سکتا ہے. وہ جو بنی اسرائیل کے تین گرو ہوئے تھے، ایک نے کہا تھا کہ عبادت کریں گے، ایک نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور ایک نے کہا تھا کہ نہیں ہم جو ہیں ان کے واپسی کا یہی انتظار کرتے ہیں. تو جو عبادت میں لگ گئے وہ گمراہ ہو گئے. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو ہر چمک دمک کے پیچھے دوڑنے والا طبقہ ہوتا ہے. ان کو ذرا سا کوئی چیز نظر آئی وہ سارا کچھ بھول بھال گئے. فائدے میں وہ انسان ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کا یا اللہ والوں کا, جو العلماء ورثۃ الانبیاء جن کو فرمایا, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, جو ان کا دامن تھام کے رکھتے ہیں وہ ہر مصیبت اور آفات سے بچ کر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی انہی کو عطا فرماتے ہیں جو اتباع سنت کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے فتنوں سے بچے رہتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا قرب قیامت کے فتنوں کے بارے میں کہ قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے یرقق بعضھا بعضا, کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو ہلکا کر دے گا. ہم اور آپ آج اسی زمانے میں جی رہے ہیں. ابھی ہمارے اوپر ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آزمائش ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پہلی آزمائش کو بھول چکے ہوتے ہیں. آپ اپنے ہاں کے واقعات کو آپ تفصیل سے اٹھا کر دیکھ لیں, پچھلے چند مہینوں میں جو واقعات ہماری قوم کے ساتھ ہو رہے ہیں, ایک واقعہ آتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہی بہت بڑا ہے, اس کے چند دنوں بعد دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ہے, اس کے بعد تیسرا اور ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بڑا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں یرقق بعضھا بعضا, کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو ہلکا کر دے گا. اللہ کے عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں, اللہ کی پکڑ کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کبھی اللہ کی پکڑ جو ہے وہ کسی آسمانی آفت کی صورت میں آتی ہے, کبھی اللہ کی پکڑ کسی تباہی کی صورت میں آتی ہے, کبھی اللہ کی پکڑ غلط حکمرانوں کی حکمرانی کی صورت میں آتی ہے, کبھی اللہ کی پکڑ غیر قوموں کی کسی قوم کے اوپر غلبے پانے کی صورت میں آتی ہے. جیسا بھی ہم نے واقعہ پڑھا کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا کس نے؟ فرعون نے. یہ ان کے اوپر ایک عذاب تھا نا ان کی نافرمانیوں کا, کہ فرعون جیسا بدمعاش سرکش نافرمان اس نے غلام بنا لیا, انہوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ تو ہوتا رہا ہے ماضی کے اندر. آج ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں, ہم جن حالات سے اپنے حالات سے دوچار ہیں, خاص طور پہ تمام عالم اسلام, صرف پاکستان نہیں, پاکستان زیادہ, پاکستان خاص طور پہ اور دوسرے ممالک بھی اسی مسئلے کا شکار ہے, کہ جس نافرمانیوں کا ہم شکار ہیں یا رہے ماضی میں اور اب بھی ہیں, یہ کوئی اللہ کی طرف سے رحمتیں لانے والے اعمال نہیں ہیں. ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے عمل تو اسی طرح رکھیں جس طریقے سے ہم کرتے رہے, اور اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ہمارے ملک میں, میں سمجھتا ہوں کہ جو نظر آتا ہے, اور اپنے بزرگوں سے بھی یہ بات سنی کہ ہمارے ہاں جو گناہ ہے وہ ہر قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں, اور ان میں اضافہ ہی اضافہ ہے, کمی نہیں. خاص طور پہ ظلم ہمارے ہاں بے تحاشا بڑھ رہا ہے, اتنا بڑھ رہا ہے کہ کوئی انتہا نہیں. ہر طبقہ دوسرے طبقے کا استحصال کر رہا ہے, ہر انسان دوسرے انسان کا استحصال کر رہا ہے. آپ کسی میدان عدالت کے میدان میں دیکھیں وہاں ظلم ہے, آپ گھروں کو دیکھیں تو خواتین پر ظلم ہے, آپ بازاروں کے اندر دیکھیں تو وہاں ظلم ہے, آپ جھوٹ کو دیکھیں تو وہ معاشرے میں ایک فن کی صورت اختیار کر گیا, لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں, دھوکہ دینے کو لوگ کمال سمجھتے ہیں, کوئی برائی نہیں سمجھتے. اگر دین کا دیکھا جائے تو پانچ بنیادی شعبے, اخلاق عقائد عبادات, عقائد عبادات معاملات, معاملات کے معنی ہیں لین دین, معاشرت کے معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, اور اخلاق, یہ پانچ شعبے ہیں دین کے. کون کون سے؟ عقائد, عبادات, نماز, روزہ, حج, زکات, معاملات, روپے پیسے کا لین دین جو ہم لوگ ایک انسان دوسرے انسان سے, ایک ادارہ دوسرے ادارے سے کرتا ہے, معاشرت, ایک انسان جو دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہے, محلے میں رہتا ہے, خاندانوں میں رہتا ہے, برادریوں میں رہتا ہے, گھر میں رہتا ہے, بہن بھائی اور رشتہ دار بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے, اور یہ ہے معاشرت, اور ہے اخلاق. اخلاق کے مطلب تو ہم سمجھتے ہیں کسی سے خوش اخلاقی سے ملنا, وہ تو ہے, لیکن شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے, یہ اخلاق. ایک انسان کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے, یہ اخلاق. ہم عقائد اور عبادات میں تو پھر بھی ہمارے ہاں کچھ گزارا ہے, لوگ نمازیں پھر بھی پڑھ لیتے ہیں, اگرچہ ایک بہت بڑا طبقہ نمازیں نہیں پڑھتا, ایک بہت بڑا طبقہ روزے نہیں رکھتا، ایک بہت بڑا طبقہ حج نہیں کرتا، ایک بہت بڑا طبقہ زکات نہیں دیتا، لیکن پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجدوں میں آئے تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہرحال عبادات رمضانوں میں خاص طور پر لوگوں میں ذوق ہوتا ہے. لیکن یہ جو آخری تین حصے ہیں، معاملات، معاشرت اور اخلاق، لین دین روپے پیسے کا، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت اختیار کرنا، رہنا اور اخلاق، اس میں ہم لوگ بالکل صفر ہیں، بالکل صفر ہیں. ہم لوگوں نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، ان کے معاملات صاف نہیں ہوتے. معاملات کا نمبر آئے گا، روپے پیسے کا مرحلہ آئے گا، سب ختم ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کہاں سب کچھ پڑھا لکھا، سب کہاں دفن ہو جاتا ہے. اچھے اچھے دیندار لوگ، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں کہ معاملات، روپے پیسے کے معاملات صاف نہیں، اچھے نہیں. جھوٹ بول کر پیسہ کمانا، دھوکہ دے کے پیسہ کمانا، گاہک سے غلط بات کرنا، گاہک سے غلط وعدے کرنا، یہ ہمارے ہاں کا ایک ٹرینڈ ہے، ہمارے ہاں کا ایک کلچر ہے، اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے آج کل کے زمانے میں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ چوری سینہ زوری، گناہ کو گناہ نہ سمجھو، یہ سب سے بدتر گناہ. جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ کس چیز کی مانگیں گے اللہ سے؟ تو معاملات ہم لوگوں کے حد درجہ خراب، رشوت ہمارے ہاں، چوریاں ہمارے ہاں. چوریاں آپ دیکھیں کس طرح بڑھ رہی ہیں، ڈکیتیاں دیکھیں کس طرح بڑھ رہی ہیں، کس طرح گھر گھر ڈکیتیاں، چوریاں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے. اور یہی معاملات معاشرت کے، رہن سہن ہمارا کوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے. ہم رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے ماحول میں جھانکیے تو صحیح کہ ہم گھروں کے ماحول میں کتنے اپنے رشتہ داروں کے، کتنے اپنے والدین کے، کتنے اپنے بہن بھائیوں کے ہم حقوق ادا کر رہے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے، ایک بھائی کا بس نہیں چلتا کہ دوسرے بھائی سے مال چھین کر کھا جائے، ایک بھائی نے بہنوں پر کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے دوسرے بھائی کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی میراث تقسیم نہیں کر رہا ہے، کوئی دوسرے بھائی کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے. ایک قیامت مچی ہوئی ہے ایک گھر کے اندر. کہنے کو تو بھائی ہیں، کہنے کو تو خون کے رشتے ہیں، لیکن دشمن سے بھی بدتر. اور یہی معاملہ اخلاق کا ہے کہ اخلاق میں کیا ہے کہ ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ ہو، یہاں قدم قدم پہ ایک کو دوسرے سے تکلیف ہے، قدم قدم پہ تکلیف ہے. اس میں معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ بالکل زیرو ہیں. تو کہنے کو تو ہم کہتے ہیں، ہم آج کل ہمارے ہاں دینداری کا تصور داڑھی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی وہ متشرع ہو گیا، وہ دیندار ہو گیا، اور اس نے اگر ٹوپی بھی لگا لی اور ٹخنوں سے اوپر شلوار بھی کر لی تو کہتے ہیں کہ مکمل دیندار ہو گیا. اب جو دل چاہے کرتا پھرے وہ دیندار ہی ہے، وہ دھوکہ دے وہ دیندار ہے، وہ چوری کرے وہ دیندار ہے، وہ معاملات میں خرابی کرے وہ دیندار ہی سمجھا جائے گا. یہ عجیب ہمارے معاشرے کی الٹی روش ہے. دین ان دو چار چیزوں کے لیے تو نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے داڑھی رکھنا، ٹھیک ہے شلوار اوپر کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن پورا دین یہی تو نہیں ہے. دین کے تو بے شمار شعبے ہیں، ہم ان کو چھوڑے بیٹھے ہیں اور ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، ان کو ہم لوگ کہتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کوئی کر لے تو ٹوکتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑتا بھائی، مجبوری ہے. یہ جب رواج ہو تو پھر اللہ کی پکڑ کا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے، اور یہ اللہ کی پکڑ ہی ہے جس میں ہمارا آج اب مبتلا ہو چکے ہیں. یہ کوئی معمولی پکڑ میں ہم لوگ مبتلا نہیں ہے، یہ بہت بڑی پکڑ میں ہم لوگ شکار ہو چکے ہیں. اللہ سے ہمیں بہت توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ، اور اپنے اعمال کا ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے. دیکھو ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہر انسان گناہگار. معصوم تنبیاء اکرام کی ذاتیں، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، گناہ آپ سے بھی ہوتے ہیں، گناہ ایک نیک انسان سے بھی ہوتے ہیں. لیکن گناہوں کے اوپر توجہ کرنا، گناہوں کی طرف التفات کرنا کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اس گناہ کے اوپر شرمندگی کا ہونا، اس کے اوپر اللہ سے استغفار کرنا، اس کا اہتمام کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی فکر کرنی چاہیے. یہ میں نے تین قسموں کے گناہ بتائے، آپ یقین مانیں سب کی میں بات نہیں کرتا، اکثر حضرات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کر جاتے ہیں، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نے گناہ کیا، توبہ بھی مانگ لے اللہ سے.
تو جب ایک معاشرے کے اندر کوئی گناہ پھیل جاتا جو کرتا نہیں ہے تو پھر ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈنڈا نہ آئے ہمارے اوپر. یہ ماضی کے واقعات یہ کوئی قصہ کہانی ہم نہیں پڑھ رہے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, یہ عبرت کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ دیکھو ایک بنی اسرائیل جس کے اندر اللہ کے نبی اترے, اتنی لاڈلی قوم, اس کو فرعون جیسے سرکش میں غلام بنا کر دنیا جہاں کے ظلموں سے دم بھر ڈالے. پڑھا واقعہ نہیں پڑھا, یہ کیوں ہوا, کیوں غلام بن گئے؟ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے غلام بنے, اپنی سرکشیوں کی وجہ سے غلام بنے ہیں. یہ اس لیے غلام بنے ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی چلاتے تھے, اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرما, اللہ تعالیٰ جہاں رحمان ہے وہاں اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے, وہاں اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے, اللہ تعالیٰ پھر پکڑ بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے. اتنی لاڈلی قوم جب اللہ کا عذاب, جب اللہ کی نافرمانیاں کی, اللہ کا عذاب بھی آیا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ دیکھو پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت. دنیا کے جن ممالک میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے, میرا بھی الحمدللہ کافی جگہوں پر آنے جانے کا اتفاق ہوا, اور جو کچھ پڑھنے پڑھانے کی نوبت آئی, جو کچھ پڑھا, اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک اللہ تعالیٰ نے شاد و نادری کہیں بنایا ہو. جو نعمتیں اللہ نے پاکستان میں دی وہ نعمتیں دنیا کے کسی ملک کے پاس اکٹھی نصیب شاید نہیں, بر اعظم میں بھی نہیں ہوتی. موسم انتہائی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا موسم دیا. اس گرمیوں کے سیزن میں بھی پاکستان میں وہ علاقے ہیں جہاں اس کو سردی پڑ رہی ہے, اور جب شدید سردیاں پڑ رہی ہوتی ہیں تو ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں گرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں. سمندر اس جگہ پر ہے, دریا اس جگہ پر ہے, فروٹ اور سبزیاں ایسی ہیں کہ دنیا میں شاید ہی ایسی سبزیاں اور فروٹ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو دی ہو. علاقے اتنے معتدل, اتنے شاندار دیے. لوگ جاتے ہیں سوئٹزرلینڈ کا دورہ کرنے کے لیے, لوگ جاتے ہیں یورپ کا دورہ کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے. ہمارے جو علاقے ہیں, حسین ترین علاقے, کاغان کے علاقے, ہمارے ہاں کے سوات کے علاقے, یہ کسی طرح بھی سوئٹزرلینڈ کے علاقوں سے کم نہیں ہے. میرا خود جانا ہوا سوئٹزرلینڈ میں, یورپ کے کئی ملکوں میں میرا جانا ہوا, ان جگہوں کو بھی دیکھا اور اپنے علاقوں کو بھی دیکھا. میں آپ سے قسمی عرض کرتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے ان پاکستان کے علاقوں کو حسن و جمال دیا, یہ ان ممالک کے حد سے یہ 21 ہوں گے, 19 نہیں ہوں گے. بس ہمارے پاس کمی رہی تو غیرت کی رہی, ہمارے پاس کمی رہی تو قومی حمیت کی رہی, اور ہم احساس کمتری کا ہی شکار رہے. یہ ہمارا المیہ رہا. ورنہ آپ دیکھیے پاکستان اسلام کے نام پر بنا, اسلام کے نام پر بنا, کوئی اسلام کا کام ہم نے نہیں کیا قانون کے حوالے سے, لیکن اللہ نے چھپر پھاڑ کر نعمت عطا فرمائی پاکستان. گیس نکلی پاکستان میں نکلی یا بنگلہ دیش میں نکلی, پورا انڈیا درمیان میں آتا ہے. آپ اگر جائیں تو پورا درمیان میں انڈیا گزرے گا, انڈیا کے اندر کہیں گیس نہیں, ادھر ہے یا ادھر ہے, کہیں گیس نہیں. ہمیں گیس دیں, سونے کی کانیں ہمارے ہاں نکل رہی ہیں, گیس کی کانیں ہمارے ہاں نکل رہی ہیں, کوئلے کی کانیں ہمارے ہاں ہیں, تیل بھی ہمارے ہاں ہے, نکالتے نہیں ہیں, دھوکہ دیتے ہیں قوم کو. سب کچھ اللہ نے پاکستان میں دیا, لیکن ہم نے پاکستان کی قدر نہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں عطا فرمائی اللہ نے, ہم نے اس کی عزت نہیں کی, ہم نے قدر نہیں کی, ہم احساس کمتری کا ہی شکار رہے. ہمیں اپنی زبان بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنی زبان بولیں گے تو دوسرا ہمیں جاہل سمجھے گا, ہمیں اس پر شرم آتی ہے. ہم دو پاکستانی بیٹھے ہوئے انگلش میں باتیں کرتے رہیں گے احساس کمتری کے مارے ہوئے. اپنا لباس پہنتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں کبھی بھی گردن اٹھا کر بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. جب انسان اتنا احساس کمتری کا شکار ہو تو کس قوم کی نگاہ میں آپ اٹھیں گے؟ کسی قوم کی نگاہ میں ہم نہیں اٹھ سکتے. تو پھر تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہی آتی, اور کیا آتی ہے ایسی قوم. اور پھر تعصبات, مذہبی تعصبات, لسانی تعصبات, علاقائی تعصبات, ظلم, جبر, چوری, چکاری, دنیا کا کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو اس میں تمنا ہو رہا ہو, تو نتیجہ ہی پکڑ کا شکار ہو رہے ہیں. جیسے بنی اسرائیل, اس موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اتنی لاڈلی قوم, نبیوں والی آدھے سے زیادہ نبی اس قوم میں اترے ہوں گے, یہ ساری کی ساری قوم اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئی نافرمانیوں کی وجہ سے. بے شمار انبیاء کرام آئے, دو چار نبی نہیں آئے بنی اسرائیل کے اندر, اللہ کا پکڑ کا شکار ہوئی نافرمانی کی وجہ سے. ہماری نافرمانیاں بھی کم نہیں ہیں, آج ہم بھی پکڑ کا شکار ہیں. آج وہ ہمارے علاقے جو حسین ترین علاقے, گھومنے پھرنے والے علاقے, آج وہاں کوئی جا نہیں سکتا, کوئی نہیں جا سکتا آج ان علاقوں کے اندر. یہ ہمارے اوپر اللہ کی آفت نہیں تو اور کیا. ہمارے علاقوں کے اندر, سرحدی علاقوں میں مختلف مستقل جنگ چل رہی ہے, دشمن ہمارے اوپر بم برسا رہا ہے, ہمارے تنصیبات کو تباہ کر رہا ہے, ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے, لیکن ہماری قوم ہے کہ اسی طرح گناہوں میں لگی ہے جیسے پہلے دن لگی تھی. آج وہ گناہ بڑھ تو رہے ہوں گے, کم نہیں ہو رہے, اور پھر ہم یہ توقع کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے گا اللہ کی طرف سے. یاد رکھیے, اللہ کے عذاب توبہ مانگنے سے تو ٹلتے ہیں, سرکشیوں سے نہیں ٹلا کرتے. اللہ تعالیٰ آتے ہوئے عذاب کو روک دیتے ہیں اگر بندہ انسان اللہ کا حکم ماننا شروع کر دے. دیکھیے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم کو کہ تمہارے اوپر تین دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا. جب وہ عذاب آنے لگا اللہ کا, تو یہ جو قوم تھی, بادل آیا, یہ قوم بادل کے نیچے جا کر جمع ہو گئی اور گڑ گڑا کر توبہ مانگنی شروع کر دی اللہ سے. حالانکہ اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, لیکن گڑ گڑا کر توبہ مانگی, اللہ نے توبہ آنے والے تو عذاب کو روک دیا, توبہ کی. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں, غالباً وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ شیخ ہمارے علاقے کا جو دھوبی ہے اس نے پورے محلے والوں کو ستایا ہوا ہے, ان کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے, گم کر دیتا ہے, چوری کر لیتا ہے, جتنی قسمیں تھی شکایت کی سب کی, آپ اللہ سے دعا کریں اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا کہہ دو کہ تین دن کے اندر اندر عذاب آئے گا اس کے اوپر. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہہ دیا کہ دیکھو تین دن کے اندر عذاب آنے والا ہے اس کے اوپر. تین دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا. لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آئے گا, یہ تو کچھ بھی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے پتہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے عرض کی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم سے کہا تھا کہ آئے گا, وہ آ رہا تھا, اور جا کر دیکھو اس کے گھاٹ میں جاؤ, فلانی کپڑے کی پوٹلی کو ہٹا کر دیکھو تو وہاں پر وہ ایک اژدہا ہوگا, وہاں پڑا ہوگا. لوگوں نے جا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا ناک وہاں پڑا ہوا تھا. فرمانے لگے کہ جب یہ اژدہا اس دھوبی کے اوپر حملہ کرنے لگا تو یہ دھوبی اس وقت کھانا کھا رہا تھا, تو کھانا کھاتے کھاتے اس کے پاس ایک آدمی مانگنے کے لیے آ گیا, اس نے اپنا سارا کھانا اس کو صدقہ کر دیا. تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ صدقت ترد البلا, کہ صدقات جو ہیں وہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی, تو ہمارا وعدہ اٹل ہے. لہذا اس کے صدقے نے تو اس کے عذاب کو ٹال دی. تو بھائی بات بتلانے کی یہ ہے کہ ہم جس حالات میں جی رہے ہیں اور جو آگے ہمیں نظر آ رہے, یہ اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کا عذاب ہے, اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. ہم گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں, گناہوں میں پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم گناہگار ہیں, ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں گڑ گڑا کر توبہ مانگنی چاہیے, اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری شامت اعمال کو معاف فرما, صدقات خیرات کا اہتمام کریں, اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی فکر کریں. یاد رکھیے, ہم یہ چاہیں کہ دوسرا چھوڑے گا اللہ کے عذاب کو اور ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے اور اپنے گھر سے شروع کرے, اپنے گھر والوں کو سمجھائے, خود کرے, گناہوں کو جائزہ لے کے کون سے گناہ میں ہم لوگ ملوث ہیں, ان گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام کریں, توبہ استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس پکڑ کو ہمارے اوپر سے ختم فرما جس کی طرف آج ہمارا ملک تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اسی کو فرمایا, افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. تو یہ سامری جادوگر نے یہ کام کیا تھا کہ بچڑا بنا لیا تھا, تو اس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ناراضگی ہوئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر خوب ناراضگی کا اظہار فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, افلا يرون الا يرجع اليهم قولا, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ افلا يرون, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ کون یعنی بنی اسرائیل, اللہ جرجع الیہم قولا, کہ جس بچھڑے کی یہ عبادت کر رہے ہیں, یہ بچھڑا تو کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا, یہ بچھڑا اسی بات کا جواب نہیں دے سکتا. ولا یملک لہم ذرا ولا نفعا, اور یہ بچڑا بنی اسرائیل جس کی عبادت کر رہے ہیں اور جس کو پوج رہے ہیں, بنی اسرائیل جس کی عبادت کر رہے ہیں اور جس کو پوج رہے ہیں, یہ نہ کسی ضرر کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا مالک ہے, اس کے باوجود اس کو پوج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ایک عقل ہوتی ہے, وہ انسان کی عقل بعض اوقات بند ہو جاتی ہے ایک خاص معاملات کے اندر. انسان بعض فیلڈ کے اندر تو بہت ذہین ہے لیکن دوسری لائن کے اندر اس کے عقل کے دروازے بند ہیں. آپ دیکھیے ان ہندوؤں کو دیکھیں, آپ اپنے ہاتھوں سے بت بنائیں گے اسی کو پوجیں گے. یہی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہی کہ نہ یہ کسی بات کا جواب دیتا ہے, نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اپنے ہاتھوں سے بت بنائیں گے اس کو پوجیں گے, لیکن اس مقام پر آ کر ان کی عقل بند ہو گئی, یہاں عقل ان کی آ کر ختم ہو گئی. بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے لوگ موجود آج دنیا کے اندر ایجادات کرنے والے, وہ دنیا جہاں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کسی خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی, لیکن یہاں آ کر ان کی عقل جو ہے بند ہو جاتی ہے. یہاں آ کر ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ خالق کون ہے, مالک کون ہے. سب کچھ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے لیکن یہاں آ کر عقل آ کر بند ہو گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے, اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا. بس اسی پر اپنی بات ختم. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللهم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنا عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما, ہر طرح کا چین عطا فرما, سکون عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان آج کل شدید مسائل سے دوچار ہے. یا اللہ پاکستان کو یا اللہ ہر طرح کی عافیت عطا فرما, ہر طرح کی پریشانیوں کا یہاں سے خاتمہ فرما. یا اللہ یہاں پر امن و امان قائم فرما, یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما. یا اللہ یہاں سے قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما. یا اللہ یہاں پر امن و امان قائم فرما. یا اللہ یہاں سے مہنگائی کا خاتمہ فرما. یا اللہ بدمنی کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین بیماریوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ اپنا خاص رحمت پاکستان پر نازل فرما. یا اللہ خاص رحمت پاکستان پر نازل فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے یا اللہ ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مکمل شفا تندرست عافیت عطا فرما. دارالعلوم کراچی کے ایک استاذ قاری محمود صاحب بیمار ہیں, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا تندرست عافیت عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على